جمعرات 28 جنوری کی سیروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. وزیر داخلہ کا دعویٰ شدت پسندوں کے خلاف جنگ جیت رہی ہے، لیکن کیا یہ جنگ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بغیر کامیاب ہو سکے گی؟ دہشت گردی کے خلاف ادارے نیکٹا کے سابق سربراہ،
نیکٹا جو ہے سال کے بعد بھی وہی کا وہی ہے، ادارے کا یہ حال ہے تو پھر نیچرلی ایکشن پلان بھی لاپ سائڈڈ ہی ہوگی نا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ بلا جواز تنقید کے باعث نفسیاتی جنگ میں شدت پسندوں کو برتری مل رہی ہے. آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پنجاب سمیت ملک کے متعدد شہروں میں سکولوں کی بندش کو بھی نفسیاتی جنگ میں ہار سے تعبیر کیا.
چھوٹی موٹی کوئی تھریٹس ہوتی ہیں، پرانی ہیں، اس واقعے سے پہلے کی ہیں، تو اس بنیاد پہ ہم سکول بند کرنا چاہیں تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سکول بند کر دیں، ہم اپنے ہسپتال خدا نخواستہ بند کر دیں، ہم اپنے محلے بند کر دیں، گلیاں بازار بند کر دیں اور چھپ کے کمروں میں بیٹھ جائیں. یہ چاہتے ہیں دہشت گرد. وہ نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہے. تو مجھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے فون کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اسلام آباد کے سکول بند نہیں کرنے. اور میں اب بھی کہتا ہوں اور میں پنجاب سے بھی یہ کروں گا اور باقی صوبوں سے بھی، کے پی کے نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے.
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ حملہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں ہوا جب اہلکار موٹر سائیکلوں پر گشت کر رہے تھے. رواں ماہ کے دوران کوئٹہ میں 21 پولیس اہلکار ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں. ادھر پنجاب میں جہلم کی پولیس نے کہا ہے کہ شہر کے نواح میں ایک کاروائی کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے. شبہ ہے کہ حملہ آور ایک مسافر ٹرین کو ہدف بنانا چاہتا تھا جب پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کی. پاکستان میں پنجاب ہی کے شہر اکاڑا میں بھارتی پرچم لہرانے والے پاکستانی سے ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے ملزم کو مبینہ مذموم مقاصد سے پاک قرار دیا ہے. شہزاد ملک کی رپورٹ.
ملزم عمر دراز کو اکاڑا کی پولیس نے 2 روز قبل گرفتار کیا تھا جب انہوں نے اپنے گھر پر بھارتی پرچم لہرایا. ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس نے کہا ہے کہ عمر دراز محب وطن ہے اور انہوں نے محض بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کا مداح ہونے کی وجہ سے بھارتی پرچم گھر پر لہرایا. ملزم کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں انہیں 10 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. البتہ پولیس کے مطابق یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بجائے عام عدالت میں چلایا جائے گا. اطلاعات ہیں کہ عمر دراز اچھے کرکٹر ہیں اور ان کے دوست انہیں وراٹ کوہلی کے نام سے ہی پکارتے ہیں.
عالمی سطح پر بچوں کی تعلیم کے لیے سرگرم عمل پاکستانی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر تعلیم کے حصول کے لیے شام کے بچوں کی مدد نہ کی گئی تو ان کی ایک نسل ضائع ہو سکتی ہے. تفصیل سنیے معصومہ ملک سے.
ملالہ یوسف زئی کے ملالہ فنڈ کی جانب سے تیار کی گئی ایک رپورٹ میں بین الاقوامی برادری سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ شام کے 40 لاکھ بے گھر بچوں کی تعلیم کے لیے امدادی رقوم کے وعدے پورے کرے. بین الاقوامی برادری نے وعدے کیے تھے کہ بے گھر شامی بچوں کی تعلیم کے لیے $1 یومیہ فی بچہ مہیا کیے جائیں گے، لیکن گزشتہ سال کے دوران صرف 37% امدادی رقم جاری کی گئی. یہ بچے پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں. ملالہ فنڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شامی بچوں کی نسل ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان کی تعلیم کی مد میں $1.4 ارب فوری طور پر درکار ہیں.
سویڈن اور ہالینڈ نے شورش زدہ ملکوں سے آنے والے مہاجرین کی یورپ سے واپسی کے نئے منصوبے تیار کیے ہیں. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران میاں.
ہالینڈ جس کے پاس آج کل یورپی یونین کی صدارت ہے سے اطلاعات ہیں کہ حکام نے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت یونان پہنچنے والے مہاجرین کو واپس ترکی روانہ کر دیا جائے گا. شام سمیت دیگر شورش زدہ ملکوں سے مہاجرین ترکی سے سمندر کے راستے یونان پہنچ کر یورپ میں داخل ہوتے رہے ہیں. ہالینڈ کے مقامی میڈیا کے مطابق حکومت کے منصوبے کے تحت مہاجرین کے سمندری سفر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور ترکی سے قانونی طریقوں سے ہر سال 2.5 لاکھ مہاجرین کو یورپ بلایا جائے گا. ادھر سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ 2015 میں وہاں پہنچنے والے 80,000 مہاجرین کو واپس بھیج دیا جائے گا جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں.
ادھر یونان کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ ایک سمندری جزیرے کے قریب مہاجرین کی کشتی ڈوبنے سے بیشتر بچوں سمیت 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یورپ پہنچنے کے ان خواہش مندوں کو کشتی ترکی سے روانہ ہوئی تھی. افریقی ملک کیمرون کے شمالی علاقے کراوا سے اطلاعات ہیں کہ 2 خواتین نے ایک سکول میں خودکش حملے کی کوشش کی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پہلے ایک خاتون حملہ آور سکول میں داخل ہوئی تو نشاندہی پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا. حملہ آور سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے. اسی دوران سکول میں داخل ہونے والی ایک اور حملہ آور کو روکا گیا تو اس نے بھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا. اقوام متحدہ کی افشا ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد نے یمن میں منظم انداز میں وسیع پیمانے پر عام شہریوں کو فضائی حملوں اور فاقہ کشی کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں وہاں ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جو بقول اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایران اور سعودی اتحادی دونوں اپنے اپنے حلیفوں کو یمن میں پہنچا رہے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں موجود ایرانی صدر حسن روحانی کو شاندار سرکاری استقبالیہ دیا گیا ہے۔ اس موقع پر فرانس کے وزیراعظم مینوئل والس نے کہا ہے کہ ایران کی عظیم قوم کی تاریخ اور ثقافت کا سحر فرانسیسی عوام پر طاری ہو چکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، بھارت مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو یہاں مل سکیں گی، آپ کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شدت پسندوں کے خلاف بندوق سے لڑی جانے والی جنگ تو جیت رہے ہیں، لیکن بلا جواز تنقید کے باعث ہم نفسیاتی جنگ ہار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان نیپ پر تنقید کے بجائے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیربین میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان پر اب تک کس حد تک عمل درآمد ہو سکا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ بنانے کی ضرورت تھی کیا وہ بن بھی سکا ہے۔ مگر پہلے وزیر داخلہ کی نیوز کانفرنس کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جمعرات کو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے ہیڈ کوارٹر میں پاسپورٹ کے بارے میں انٹر ایکٹیو وائس ریسپانس ہیلپ لائن کے افتتاح کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ جب ہم خود ہی اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے ملک میں خوف کی فضا پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی عناصر ہر واقعے پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکات دشمنوں کو مضبوط کرنے کے مترادف ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور جنگ میں دونوں اطراف سے وار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے اور اس میں نفسیاتی پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
کدھر وہ 7 دھماکے روز پاکستان میں، پورے سال میں 7 دھماکے ایٹ این ایوریج، کئی کئی 12 کسی دن ہوتے تھے، کسی دن 14 ہوتے تھے، اور کدھر آج ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر اب چونکہ وہ نیٹ ورکس بھی ٹوٹ گئے ہیں، دے آر آن دا رن، اب وہ سافٹسٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ کو ہٹ کر، جو وہ روزانہ 7, 8, اور 9 دھماکے نہیں کر سکتے، وہ ایک ٹارگٹ ہٹ کر اتنا ہیجان انگیزی پیدا کریں، اتنی دہشت پیدا کریں کہ ہر کوئی ڈر اور خوف کے مارے پھر رہا ہو۔ ہم اس میں ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ ایک چند، سارے نہیں، سیاسی ایلیمنٹس ہیں جن کو درد کوئی اور ہے اور غصہ نیشنل ایکشن پلان پہ نکالتے ہیں۔
چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ شدت پسندی کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز کو کسی طور پر بھی بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں موسم کی شدت کو بنیاد بنا کر سکول بند نہیں کیے جانے چاہیے تھے، اور وہ اس بارے میں صوبائی حکومت سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سکولوں کے باہر سیکورٹی کی صورتحال کو ان تعلیمی اداروں کو بند کیے بغیر بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان میں افغان سیمیں رومنگ پر چلتی تھیں، لیکن اب انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں مختلف موبائل کمپنیوں کی طرف سے لگائے گئے ٹاورز کی وجہ سے افغانستان سے کچھ سیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے حکام سے اٹھایا گیا ہے، جس کے بعد اس معاملے کو افغان حکومت کے نوٹس میں بھی لایا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی دراصل نوعیت ہے کیا، اور اس پر عمل درآمد کے کیا اصول اور قواعد طے کیے گئے ہیں۔ طارق پرویز پولیس کے سابق اہلکار ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے نگراں ادارے نیکٹا کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔
نیشنل ایکشن پلان جیسے اس کا نام سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ایک ایکشن پلان ہے جو کہ آرمی پبلک اسکول سے جو اٹیک ہوا تھا اس کے مد نظر رکھتے ہوئے حکومت چاہ رہی تھی کہ اسپیسیفک ایکشنز ہوں جو کہ لیے جائیں تاکہ ٹیررزم کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ تو جو پالیسی ہے، جو بنیادی پالیسی تھی، وہ تو نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی تھی جو اس سے پہلے آئی تھی، لیکن ایکشن پلان جو ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز کون کون سے اور ان پہ کیا کاروائی ہونی چاہیے، یہ بیسک سینس ہے۔
تو یہ جو آپ نے کہا کہ اسپیسیفک ایکشن لیا جانا چاہیے، کچھ انہوں نے اہداف مقرر کیے، جو اہداف مقرر کیے گئے ان پہ آپ نے اگر نظر رکھی ہو تو اب تک کیا کام ہو سکا ہے ان پر؟
جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میں سمجھوں گا کہ جی لاپ سائڈڈ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ کئی اہم جو معاملات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے وہ نہیں کور ہوئے۔
مثلاً
حکومت کو، مثلاً نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا جو تھا، جو ادارہ بنایا گیا تھا جس کا کام تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس نیکٹا جس کا نام ہے، وہ اس کو مؤثر بنانا ایک نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا۔ وہ نیکٹا جو ہے سال کے بعد بھی وہیں کا وہیں ہے جہاں پہ نیب سے پہلے تھا۔ تو جس نے امپلیمنٹیشن مانیٹر کرنی ہے اس ادارے کا یہ حال ہے، تو پھر نیچرلی ایکشن پلان بھی لاپ سائڈڈ ہی ہوگی نا۔ اگر وہ ادارہ فعال ہوتا تو وہ ساتھ کے ساتھ حکومت کو بتاتا جاتا کہ جی اس طرف ایمفسس زیادہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اگنور ہو رہی ہیں،
اچھا،
اور ان پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو وہ جیسے کہ پہلا پلان تھا کہ ہر 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ جا کرے گی اس کا سٹیٹس کیا ہے۔
تو کمی کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا جو یہ نظر رکھتا کہ کہاں تک کام ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا، اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکا؟
یہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو نیکٹا ہے اس کا قانون جو ہے کہ یہ وزیر اعظم کے ماتحت ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ اس کے کام کرنے سے پہلے اس کا بورڈ آف گورنر ہوگا جو اس کو ایک ویژن دے گا، ایک ڈائریکشن دے گا اور اختیارات دے گا کام کرنے کے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو وزارت داخلہ کا جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ نکتا ہمارا ایک قانون جو مرضی کچھ کہے، یہ ہمارا ایک ذیلی ادارہ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس بات کا کیا جواز ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے بورڈ آف گورنر کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں۔
کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس پر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اس پر کافی کام ہو چکا؟
یہ جو پکڑ دکڑ کا معاملہ ہے اور جو کیسز ٹریس ہوئے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، اور پھر جو کیسز ملٹری کورٹس میں جانے تھے اس پہ کچھ حد تک عمل درآمد ہوا ہے، لیکن آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ٹیررسٹ فائنانسنگ کے لیے یا بینڈ ملٹنٹ آرگنائزیشنز پہ افیکٹولی بین افیکٹو کرنے کے لیے ان سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے۔
تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے، یا پالیسی اور حکمت عملی کے حساب سے اب اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟
جو نیشنل ایکشن پلان نے ڈائمینشنز بتا دیے ہیں، بنیادی ڈائمینشنز وہی ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس پہ ہم اپنے ایمفسس کو شفٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں جو باتیں چلی ہیں داعش کے متعلق، انڈیپینڈنٹ سیلز کے سیالکوٹ میں پکڑے گئے ہیں، کچھ وہ خواتین ہیں جو اپنی فیملیز لے کے لاہور سے چلی گئی ہیں، پھر وہ آپ دیکھیں تاسکین ملک والا امریکہ کا کیس ہے۔ یہ ایک نیا ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ جس میں جو خواتین کا رول ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سخت لا عمل اختیار کرنا ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو اس کو سمجھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور پھر اس کو کاؤنٹر کریں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس پلان میں کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے.
ابھی حکومت یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ان کا جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان کو ہم ڈیل کریں. بنیادی بات یہ, ہم سب کہتے ہیں ٹیرر فنانسنگ کو ہم روک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارہ ہے جس نے تفتیش کرنی ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی, اس کی کیا صورتحال ہے, اس کے پاس کتنے فنڈز ہیں, اس کے پاس کتنے نہیں ہیں. جب تک آپ اس کو فعال نہیں کریں گے آپ کہتے رہیں گے کہ ہم ٹیررسٹ فائنانس.
یہ سول ادارے زیادہ یہ کام کریں گے,
سول ادارے کریں گے جو ان کا کام ہے ٹیررسٹ فائنانس. تفتیش ہے نا جی, تفتیش تو پولیس کا کام ہے, فوج کا کام نہیں ہے یا کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے. جو عام کرائم کی تفتیش ہے اس میں اور ٹیررسٹ فائنانسنگ میں ایک بہت فرق ہے. اس کے لیے اسپیشل ٹرینڈ لوگ چاہیے, ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ پٹ چاہیے. ایف آئی او میں ہے ایک ٹیررسٹ فائنانس انویسٹیگیشن یونٹ.
تو آپ کو لگتا ہے کہ استعداد کار بڑھانے کی اصل میں ضرورت ہے, پالیسی فریم ورک موجود ہے لیکن صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے.
جی بالکل بالکل.
اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ عزم اور ارادے کی بھی ضرورت ہے.
بالکل جی, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو بنیادی ایک اور پوائنٹ ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کا. جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ بہت اچھا اور بڑا معنی خیز سوال تھا کہ دہشت گردی کے ایکٹس تو ہم کر لیں گے ٹیمپرریلی نیچے, لیکن وہ جو فنامنا ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, جب تک ہم اس آئیڈیالوجی کو نگیٹ نہیں کریں گے, دہشت گردی کے ایکٹس نیچے جانا ایک عارضی بات ہوگی, اس کے بعد وہ آئیڈیالوجی پھر دوبارہ کسی سر اٹھا لے گی, پھر کسی طرف سے اٹھا لے گی. اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کا ذمہ یہ ہو کہ جی آپ نے ان کا نیریٹو انالائز کرنا ہے, پھر ان کے نیریٹو کو جواب دینا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کا جواب دینا ہے.
یہ تھے نیکٹا کے سابق سربراہ طارق پرویز, جو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک دہشت گردی کے جواب کے لیے نظریاتی سطح پر جس بیانی کی ضرورت تھی وہ نہیں بن سکا ہے. ہم نے ایک دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد سے رابطہ کیا اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کچھ عرصے قبل دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں فوج کا یہ کہنا تھا کہ سول ادارے اپنا کام پورا کریں, تو کیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فوج اپنی اہداف حاصل کر چکی ہے؟
یہ نیشنل ایکشن پلان, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ مطلب ہے کہ فوج کی معاونت سے ہی تیار ہوا. اس میں بڑے اچھے نکات ہیں جس میں شارٹ ٹرم میجر ہیں جو درمیانے مدت کے کام ہیں, اور ایسے کام بھی ہیں جن کے اوپر وقت لگے گا, جیسے ایکسٹریمزم وغیرہ جو ہے اس کو ختم کرنا. تو یہ ایک اچھا وہ بنا, اس میں ملٹری جو تھی عسکری اس کے جو پہلو تھے اس کے اوپر فوج نے اپنا کام وغیرہ شروع کیا, اور فوج نے جو اہداف فوری اہداف تھے ان کو تو حاصل کر لیا. لیکن ابھی ایک پلیٹو کے اوپر ابھی ہم آ گئے ہیں جو ملٹری آپریشنز ہیں, کیونکہ جو باقی نکات ہیں اس کے, اس کے اوپر میرے خیال میں اس طرح عمل درآمد گرم جوشی سے نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا. جیسے ہم ایک مثال لے سکتے ہیں جو یہ مدرسہ ریفارم ہے, اصلاحات کرنے تھے مدرسوں میں, نہ کہ مدرسے تمام جو ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, لیکن ایک نقطہ تھا کہ ان کو ریفارم کرنا چاہیے. لیکن اس کے اوپر جیسی کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہاں سے مزاحمت ہوتی ہے, دوسری طرف سے جو تنظیمات المدارس ہیں وہ مزاحمت کرتے ہیں, جو ان کی پارٹیاں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں مذہبی, وہ سامنے آ جاتی ہیں اور یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
لیکن بریگیڈیئر ساتھ صاحب, یہ جو فوج کو جو کارروائی کرنی تھی جس کے بارے میں انہوں نے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن ضرب بہت کامیاب جا رہا ہے اور کامیاب رہا ہے, اس کے باوجود باچا خان یونیورسٹی جیسے اگر ہو جاتے ہیں دہشت گردی کے واقعات, تو کیا ہم کہیں گے کہ فوج کی جو اپنے حصے کی کارروائی تھی وہ کامیابی سے مکمل ہو گئی؟ مکمل تو نہیں ہوئی نا.
نہیں جی, اتنی جلدی مکمل بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ 2016 جو ہے وہ دہشت گردی میں آخری سال ہوگا, وہ بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. یہ ہدف اتنی جلدی حاصل نہیں ہوتا. ابھی اس کی جو ہے اس پہ فوج کا بھی کچھ کام ہے, کیونکہ اس کے جو استخباراتی ادارے ہیں وہ وزیرستان میں تو کارروائی کرتے ہیں, کراچی میں تو کارروائی کرتے ہیں, لیکن جو مریدکے میں کارروائی کرنی چاہیے, جو مظفر آباد میں کارروائی کرنی چاہیے, جو بہاول پور میں کارروائی کرنی چاہیے, وہاں سے وہ گریز کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ انہوں نے اس طرح نہیں ڈالا جس طرح باقی جگہوں پہ ڈالا ہے. تو یہ جو تضاد ہے پالیسی میں فوج کا بھی, اس کے اوپر بھی فوج کو نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ جیسے ابھی پٹھانکوٹ پہ حملہ ہوا اس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو جو شواہد آ رہے ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن وہاں سے مظفرآباد سے جو متحدہ جہاد کاؤنسل ہے صلاح الدین صاحب وہ وہاں سے بیان دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا تھا, تو وہ پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے اس قسم کے بیان دے رہے ہیں
اور انہیں فوج ہی کنٹرول کرے گی نا, فوج ہی انہیں کنٹرول کر سکتی ہے.
ہاں میں اسی کی بات کر رہا تھا نا کہ فوج کو یہ فوج کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ انہی کے زیر سایہ جو تھے یہ کئی جو تنظیمیں بنی تھیں جو استعمال ہوئی خارجہ پالیسی اہداف حاصل کرنے کے لیے, ان کو بھی کرنا چاہیے. ابھی افغانستان میں کہیں دھماکہ ہوتا ہے, کابل میں ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے, پاکستان نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا کہ جو کوئٹہ شورا ہے یا پشاور شورا ہے انہی کے جو سخن گو ہے مجاہد صاحب وہ اس کا دعویٰ کر دیتے کہ ہم نے کیا ہے, تو پھر افغانستان کو ہم کس منہ سے کہیں گے کہ آپ فضل اللہ کو یا باقی جو لوگ ہیں وہاں پر ان کو آپ پکڑیں اور ان کو جو ہے پاکستان کے حوالے کریں. تو یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر فوج کو غور کرنا پڑے گا اور اکراس دی بورڈ جو ہے جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ پکڑ رہے ہیں کچھ نہیں پکڑ رہے ہیں تو پھر اسی طرح کے حالات جو ہیں وہ پھر آپ شاخ تراشی تو کرتے رہیں گے لیکن جڑ تک نہیں پہنچ.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد جو یہ کہہ رہے تھے کہ خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے جو انتہا پسند تنظیمیں بنائی گئی تھیں ان کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ کام فوج کر سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل ایکشن پلان پر بہت زیادہ ناقد رہی ہے. ہم نے سینیٹر سعید غنی سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی طے پایا تھا کہ صوبوں کی سطح پر ملک میں تمام مدرسوں کا اندراج ہوگا, تو سندھ میں اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو سکا؟ سینیٹر سعید غنی,
دیکھیں جی اگر آپ کمپیریزن کریں گے چاروں صوبوں کے ساتھ سندھ کا بھی تو سب سے زیادہ کارکردگی آپ کو صوبہ سندھ کی ہی نظر آئے گی.
وہ کس طرح سے؟
ہم میڈیا پہ پرسیپشن نہیں, میڈیا پہ پرسیپشن تو ہمارا یہ کہ شاید لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سندھ کی بہت خراب ہے, لیکن اگر آپ فگرز اٹھائیں تو سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال باقی تینوں صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے. یہاں تقریباً ہر دوسرے دن آپ کو یہ خبر ضرور ملتی ہوگی کہ بہت بڑے بڑے کمانڈر دہشت گرد تنظیموں کے پکڑے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں پر ڈاکو ہوتے ہیں انٹیریئر کی طرف, ان میں بہت بڑی تعداد ان کی یا گرفتار ہو گئی ہے یا وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اگر بڑے نامور ڈاکو میں جائیں تو ایک آدھا کوئی رہ گیا ہوگا, ورنہ پورا صفایا ہو گیا ان کا. تو آج سندھ میں آپ کو ہارڈلی کوئی ایک آدھا کیس ملے گا.
مگر وہ تو لا اینڈ آرڈر والی سچویشن تھی نا سعید غنی صاحب, یہ کیا تعداد صحیح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اندرونی سندھ تقریباً مدرسوں کی تعداد کوئی 12,500 کے قریب ہے؟
میرے پاس ایگزیکٹ اس کی فگر نہیں ہے, لیکن ممکن ہے پچھلے کئی برسوں میں جس تیزی سے مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یقینی طور پر وہ سندھ میں بھی بڑے ہوں گے.
سعید غنی صاحب, آپ نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن یہاں پر بہتر ہوئی ہے, یقیناً کراچی میں بہتر ہوئی ہے, وہ سب کو نظر آ رہی ہیں, لیکن وہ تو وہاں رینجرز کام کر رہے ہیں نا, اس پہ آپ اپنی سیاسی حکومت اس کا کریڈٹ کیسے لے سکتی ہے؟
لیکن بات یہ ہے کہ آپ کراچی کی بات کر رہی ہیں, میں پورے سندھ کی کر رہا ہوں, لیکن بہرحال میں مانتا ہوں کہ رینجرز نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن پولیس نے بھی بہت اچھا اس میں کردار ادا کیا ہے. رینجرز کے نوجوانوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی ہیں, پولیس کے نوجوانوں نے ان سے زیادہ اپنی جانیں قربان کی ہیں, تو یہ ایک جوائنٹ آپریشن ہے.
اچھا, تو کوئی ایسا نقطہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 20 نکات تھے, کوئی ایسا نقطہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ سندھ حکومت اس پہ بہت مطمئن ہے, اس پر کافی کام ہو چکا ہے؟
دیکھیں ان 20 نقاط میں ایک نقطہ یہ تھا کہ جی کراچی میں ہم نے آپریشن کرنا ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اور بلکہ میں صرف سندھ حکومت نہیں, اگر آپ پورے پاکستان میں بھی یہ 20 نقاط کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ امپلیمنٹیشن وہ کراچی آپریشن پر ہوا ہے. اس کی سرگرمی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اس کراچی آپریشن کے لیے سندھ میں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور صوبے کی اپیکس کمیٹی نے اتنے اجلاس کیا ہوں. تو یہ ایک نقطہ ہے جو 20 نکات میں سے ایک ہے, اور ان 20 نکات میں بھی اگر کسی چیز سے زیادہ کام ہوا ہے تو اسی پہ ہوا ہے, اور میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک نقطہ جس پر سندھ حکومت نے بہت کام.
مگر یہ کہتے ہیں کہ اندرونی سندھ اور خصوصاً کراچی میں وال چوکنگ اس قدر زیادہ ہے جس پر بالکل کنٹرول نہیں کیا جا سکا.
لیکن یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ مسئلہ ہے اور یہ صرف شاید ہمارے یہاں تک محدود نہیں ہے, ہر جگہ ہے, اور یہ اس میں کچھ ہمارے جو عام شہری ہیں ان کا بھی کچھ کردار بنتا ہے کہ اگر ان کی دیوار پہ کچھ ہوتا ہے. بہرحال میں یہ ذمہ داری شہری پہ لوں گا, لیکن مجموعی طور پر سب کو مل جل کے کرنا ہے.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی, جو کہہ رہے تھے کہ یقیناً نیشنل ایکشن پلان پر مزید تیزی سے اور ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے وزیر داخلہ کے اس دعوے پر تفصیلاً بات کی کہ شدت پسندی کے خلاف جنگ جیتی جا رہی ہے, لیکن شدت پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان میں شامل نکات پر کس حد تک اب تک عمل ہو چکا ہے اس کا ہم نے بہت تفصیلی اس پر نظر ڈالی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو bbcurdu.com پر وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کی تمام تفصیلات آپ کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
نیپیئر میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل بارش کی نظر ہو گیا. بارش میچ کے اختتامی وقت سے خاصی دیر پہلے رک گئی تھی, مگر 24 گھنٹوں تک مسلسل برسات کی وجہ سے گراؤنڈ میں پانی جمع ہو گیا, اور کئی گھنٹوں تک سپر ساپرز کی مدد سے سکھانے کے باوجود آؤٹ فیلڈ خاصی گیلی رہی. اس لیے امپائرز نے کھلاڑیوں کی حفاظت کے پیش نظر میچ منسوخ کر دیا. 3 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو پہلے ہی 1-0 سے برتری حاصل ہے, اور اب پاکستان کے لیے سیریز ڈرا کرانے کے لیے آخری میچ جیتنا ضروری ہے, جو اتوار 31 جنوری کو ایڈن پارک آکلینڈ میں کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش میں جاری آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے گروپ بی کے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے مات دی ہے. افغانستان کی پوری ٹیم 42 اوور میں محض 126 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوئی. پاکستان نے آسان ہدف 32 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. پاکستان کی طرف سے کامیاب ترین بالر شاداب خان رہے, جنہوں نے 5 اوورز میں 9 رنز دے کر 4 وکٹیں لی. انڈر 19 کے آج ہونے والے دیگر میچوں میں سری لنکا نے کینیڈا, انڈیا نے آئرلینڈ اور نیپال نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا. آسٹریلین اوپن کے خواتین کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز سیمی فائنل میں پولینڈ کی آگنیاشکا ردوانسکا کو ہرا کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں. خواتین کے دوسرے سیمی فائنل میں جرمنی کی اینجلک کربر نے برطانیہ کی جوانا کونٹا کو مات دی. یوں اب خواتین کے فائنل میں سرینا اور اینجلک کا ٹکراؤ ہوگا. ادھر مردوں کے پہلے سیمی فائنل میں سربیا کے نوواک جوکوویچ نے سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر کو ہرا دیا ہے. اب جوکوویچ کا مقابلہ فائنل میں اینڈی مرے یا ملوش راونک سے ہوگا. مردوں کے ڈبل سیمی فائنل میں اسکاٹ لینڈ کے جیمی مرے اور برازیل کے برونو سواریز کی جوڑی فائنل میں پہنچی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی کمان میں یمن میں جاری لڑائی میں منظم طریقے سے وہاں شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ رپورٹ پروگرام میں ہم آپ کو ابھی آگے چل کر سنوائیں گے, لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اب اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی اور پیش کریں گے ظہیر الدین بابر.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف پاکستان بندوق کی جنگ تو جیت رہا ہے لیکن نفسیاتی جنگ ہار رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت ملک میں اظہار رائے کی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ یورپی یونین کی صدارت سنبھالے ہوئے ہالینڈ نے نیا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت سمندر کے ذریعے یونان پہنچنے والے مہاجرین کو واپس ترکی بھیج دیا جائے گا۔ آج پھر ترکی سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے 24 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ ادھر سویڈن نے 80,000 مہاجروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ اور ایرانی صدر کی پیرس سامٹ کے موقع پر فرانسیسی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے عوام پر ایران کی عظیم تاریخ اور ثقافت کا سحر طاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی کمان میں قائم اتحاد نے یمن میں منظم انداز میں وسیع پیمانے پر عام شہریوں کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں بتائیں گے غزنفر حیدر اپنی اس رپورٹ میں جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شائع ہو چکی ہے۔
اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک پینل کے مطابق یمن میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران جنگی حربے کے طور پر جان بوجھ کر عام شہریوں کو فاقہ کشی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس پینل نے یمن میں حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرنے کا کہا ہے۔ خیال رہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحادی فوجی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مارچ میں شروع ہونے والی اس فوجی مہم میں 6500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 80% شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر امدادی سامان کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے 119 فضائی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھیں جن میں زیادہ تر میں شہریوں کو ہدف بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اتحادیوں کے فضائی حملوں کے نتیجے میں علاقے سے بھاگنے پر مجبور عام شہریوں کا تعاقب کیا گیا اور انہیں ہیلی کاپٹروں سے نشانہ بنایا گیا۔ رواں ماہ کے آغاز پر یمنی حکومت نے اقوام متحدہ کی انسانی صورتحال پر نظر رکھنے والی نمائندوں کو اس وقت ملک بدر کر دیا تھا جب انہوں نے سعودی اتحاد کی جانب سے کلسٹر بموں کے استعمال کی اطلاع دی تھی۔ یورپی ملک نیدرلینڈ کے سفارتکاروں کی یمن میں حقائق جاننے کے لیے کمیشن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کونسل میں ایک تجویز کو پیش ہونے نہیں دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کے دباؤ کے نتیجے میں ڈچ سفارتکار یہ تجویز کونسل میں پیش نہیں کر سکے۔ ادھر برطانیہ میں وزراء نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر پر مبنی ہے اور یمن سے براہ راست اس بات کے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آئے، جبکہ برطانیہ کی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی لگائی جائے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یمن میں ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران سے آنے والے ٹینک شکن میزائلوں کو عمان کی سمندری حدود سے قبضے میں لیا گیا اور اس وقت یہ امریکہ میں ہے، جبکہ سعودی اتحاد بغیر کسی حفاظتی اقدام اور ان کے درست استعمال کا طریقہ کار واضح کیے بغیر مسلح گروہوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔
یہ رپورٹ غزنفر حیدر پیش کر رہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں کئی مہینوں سے لڑائی جاری ہے اور اس سلسلے میں مختلف رپورٹیں آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے ورڈ صفحے پر آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان چلتے ہیں، یہاں صوبہ پنجاب کے وسطی شہر اوکاڑا میں بھارتی پرچم لہرانے کے مقدمے کے تفتیشی افسر کا یہ کہنا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کے دوران ابھی تک ملزم عمر دراز کے خلاف کوئی مذموم مقاصد سامنے نہیں آئے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
بھارتی پرچم لہرانے کے مقدمے کے تفتیشی افسر سب انسپیکٹر محمد عمران نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ ملزم عمر دراز نے غیر ملکی پرچم لہرانے کا اقدام بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے مداح کی حیثیت سے کیا۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم کی طرف سے بھارتی پرچم لہرانے کی اطلاع گاؤں والوں نے دی تھی، تاہم یہ مقدمہ ریاست کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ سب انسپکٹر محمد عمران کا کہنا ہے کہ ملزم عمر دراز کرکٹ کا اچھا کھلاڑی ہے اور بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی سے مشابہت کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اسے کوہلی کے نام سے پکارا جائے۔ پولیس کے مطابق ملزم زیادہ تر وراٹ کوہلی کے نام کی ٹی شرٹ پہنے رکھتا تھا، بلکہ اس نے اپنے کمرے میں اپنی اور وراٹ کوہلی کی تصاویر بھی ساتھ ساتھ لگا رکھی تھی۔ پنجاب پولیس نے ملزم کے خلاف خدشہ نقص امن کے علاوہ تعزیراتی پاکستان کی دفعہ 123A کے تحت بھی مقدمہ درج کیا ہے، جس میں جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 10 برس قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ملزم عمر دراز کے بھائی عارف علی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی اور پورا خاندان محب وطن ہے اور ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ عارف علی کا کہنا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ان کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی بڑا وکیل کر کے عمر دراز کو رہا کروانے کی کوشش کر سکیں۔ ملزم عمر دراز کو منگل کو بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت کی فتح کے بعد اپنے مکان پر بھارت کا جھنڈا لہرانے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 22 دن سے گورنر راج نافذ ہے اور سابق وزیر اعلی مفتی محمد سعید کے انتقال کے بعد ان کی پارٹی پی ڈی پی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ انہیں بی جے پی کے ساتھ مشترکہ حکومت کو جاری رکھنا ہے یا نئے انتخابات کی تیاری کرنی ہے۔ اس دوران عام لوگوں میں بھی حکومت سازی سے متعلق مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کی غیر یقینی سیاسی صورتحال پر یہ رپورٹ تیار کی ہے سری نگر سے ریاض مسرور نے۔
حالانکہ ابھی تک پی ڈی پی نے بی جے پی کی حمایت سے بنی حکومت کو جاری رکھنے کا اشارہ نہیں دیا ہے۔ سابق وزیر اعلی مفتی محمد سعید کی بیٹی اور ان کی سیاسی جانشین محبوبہ مفتی نے اس سلسلے میں پارٹی کو سرگرم کر دیا ہے۔ گزشتہ چند روز میں انہوں نے پارٹی کے اہم زماؤں کے کئی اجلاس طلب کیے۔ ان نشستوں میں انہوں نے بتایا کہ بی جے پی کے ساتھ حکومت سازی کے لیے مفتی سعید نے جو شرائط رکھی تھیں ان کا احترام ناگزیر ہے۔ محبوبہ کا کہنا ہے کہ وہ بھاجپا قیادت کے ساتھ اس سلسلے میں مذاکرات کریں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں ہی بھاجپا کے صدر امیت شاہ سے بھی بات چیت کریں گی، لیکن یہ سوال وادی میں گشت کر رہا ہے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہیں۔ یہی سوال میں نے پوچھا صحافی اور تجزیہ نگار شیخ قیوم سے۔
وہ سوچ رہی ہیں کہ حکومت لیتی ہیں تو کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گی، حکومت نہیں لیتی ہیں تو کیا وہ یہاں پہ اگر نئے چناؤ ہوتے ہیں تو کیا پارٹی اس میں اپنے سکور کو امپروو کر سکتی ہے۔ یہ ایک مین وجہ ہے، ریزن ہے جو یہاں پہ حکومت سازی ابھی نہیں ہو رہی ہے۔
مسٹر قیوم کہتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ سیاسی اتحاد محبوبہ کے لیے ایک کڑوی گولی ہے جسے انہیں ہر حال میں نگلنا ہی پڑے گا۔ اس دوران اپوزیشن نے بھی محبوبہ پر سیدھا نشانہ باندھا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ محبوبہ دوغلی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔
ان لوگوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں الائنس ہے، الائنس ٹوٹا نہیں۔ آج بھی بی جے پی اور پی ڈی پی کا جو الائنس ہے وہ موجود ہے، دونوں زبانوں میں بات کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم بدل دیں گے۔ دوسرے دن کہتے ہیں یہ ایجنڈا جو ہے یہ مقدس ہے اور اس کو ہم آگے چلائیں گے۔ اگر اس کو آگے چلا
وادی میں باقاعدہ حکومت کی غیر موجودگی کے حوالے سے عام لوگ بھی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔
گورنمنٹ بننے سے یا نہ بننے سے کشمیریوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کشمیری پچھلے 50 سالوں سے مشکلاتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ آج بھی کر رہے ہیں، تو یہاں گورنمنٹ بنے یا نہ بنے یہاں کوئی فائدہ نہیں پڑ رہا ہے لوگوں کو۔
فلڈ وکٹمز کی ریہیبلیٹیشن وہ تو ابھی بیٹھا ہے، اس پہ کوئی مطلب کوئی پروگرس نہیں ہے اس مسئلے پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو بھی اگر بہت ساری پالیسیز ہے مطلب جو تب پاسبل ہو سکتی ہے جب یہاں پہ منسٹرز ہوں گے۔
ایک حساب سے اگر دیکھیں ڈیموکریسی میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیشہ اچھی رہتی ہے، لیکن جو کشمیر میں کرپشن کا ایک بول بالا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ گورنر رول ہی اچھا ہے، کیونکہ فائلیں بہت جلدی آگے بڑھتی ہے، لوگوں کا جو مسائل ہے ان کا ازالہ بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔
غورطلب ہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں انتخابات کے بعد محبوبہ کی پی ڈی پی کو کشمیر میں سب سے زیادہ یعنی 28 سیٹیں ملی تھیں اور جموں میں بھاجپا کو 25 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی۔ بھاجپا ایک ہندو قوم پرست جماعت ہے جبکہ پی ڈی پی نے کشمیر میں خود کو نرم لہجے والی علیحدگی پسند جماعت کے طور پروجیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں نے گزشتہ برس 2.5 مہینوں کے مذاکرات کے بعد مشترکہ حکومت بنائی تھی۔ تاہم صرف 10 ماہ بعد وزیر اعلی مفتی محمد سعید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی بیٹی اور جانشین محبوبہ مفتی مخمصے کا شکار ہو گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ حکومت سازی سے متعلق حتمی فیصلہ 15 فروری کے بعد ہی لیں گی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ پولیس کی گشتی پارٹی پر کیا گیا۔ بلوچستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہم نے تفصیلات جاننے کے لیے کوئٹہ میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار سے بات کی۔
تفصیل تو یہ ہے کہ سردار منیر مینگل روڈ ہے، یہ سریاب کا ایریا ہے جو ہمیشہ سے بڑا ریسٹو رہا ہے اور بڑے وہاں کے حالات کو امپروو نہیں ہوتے رہے، اور پولیس کی بھی اسی طرف جو ہے وہ کبھی جو سیکیٹیرین جو کلرز ہیں وہ اس ایریا میں بڑے آرام سے چھپنا اور ان کا وہ رہنا، تو یہ کافی عرصے سے پولیس والوں کی کوئی بھی جو گروپ کہیں کھڑا ہے یا پیٹرولنگ کر رہا ہے تو اٹیکس، اور یہ تو آج بھی کچھ وہ جو اس روڈ کے کنارے پر ایک ریلوے ٹریک کا پھاٹک ہے اور وہاں کوئی پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، 3 موٹر سائیکلوں پر کچھ نوجوان آئے، دونوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ जिनमें जो दो पुलिस वाले मौके पर ही जान बहक हुए और दो की फिर उसके बाद हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गए और उसपे चार के चार उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस वालों से चारों की हो गई डेथ, चारों की डेथ।
तो ये तो यूं लगता है कि जैसे कोयटा में पुलिस के खिलाफ हमलों की एक नई लहर है, अभी पिछले हफ्ते भी सुना, उससे पहले भी सुना।
मैं यही बता रहा था कि इसी सरयाब के एरिया में जहाँ पर ये सुसाइड अटैकर ने अपने आप को एक्सप्लोड किया, वो यहाँ से कोई हार्डली कोई आधे किलोमीटर के करीब होगा, और बिल्कुल आधे किलोमीटर के करीब वो सेंटर है और वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये रेलवे जो वो बिल्कुल फाटक था, यहाँ इन्होंने वो किया। इसके उससे पहले जो है वो दो पुलिस वालों को मार दिया गया, उससे पहले फिर दो पुलिस वालों को मार दिया।
कोयटा से ये थे सहाफी शहजादा जुल्फिकार। और अब पेश है आपकी सौती आरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम आपकी बात।
बीबीसी उर्दू के तमाम सुनने वालों को सबर अहमद का सलाम। पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि वो अपनी मुद्दते मुलाजमत में तौसीन नहीं लेंगे और वक्त पर रिटायर होंगे। आर्मी चीफ के इस बयान पर हमारे सामीन ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा,
मैं मोहम्मद जहीर शारजा से बात कर रहा हूँ। आज की खबर में जनरल राहिल शरीफ का जो एक्सटेंशन नहीं लेना, ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के जो मैक्सिमम इन्होंने जो काम शुरू किया उसको अधूरा छोड़ के जाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
सरदार इम्तियाज सलाम त्राड़कल आजाद कश्मीर, उन्होंने बहुत अच्छा यानी फैसला किया है कि वो आने वाले जो यानी मेरिट पे नए जनरल हैं वो मामलात को संभालेंगे। मगर यहाँ पे उन सियासतदानों को तोकवात है कि पाक फौज इससे भी जरा ज्यादा कड़ा साफ करेगी।
मैं कोयटा बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। इसको मैं खराज तहसील पूरी कौम की तरफ से पेश करता हूँ और अपनी तरफ से पेश करता हूँ। अल्लाह इस मुल्क को अमन नसीब करे।
सुबह सिंध के शहर लाड़काना से इजाज अहमद कॉल करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से स्कूल्स की सिक्योरिटी के लिए अमले को असलाह फराहम करने के फैसले पर एतराज करते हुए सवाल करते हैं।
सवाल मेरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से है। उन्होंने ये फैसला किया है कि मुस्तकबिल में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने की सूरत में वो असातिज़ा इकराम और तलबा को हथियार रखने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद हथियार रखने की इजाजत देंगे। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान का आईन ऐसे तो नहीं कहता? पाकिस्तान के आईन में गवर्नमेंट उन शहरियों और इदारों के तहफ्फुज का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराती है। अगर इस तरह का ये अमल करेंगे तो ये तो इंडिविजुअली तौर पे डिफेंड करना सिखा रहे हैं।
इजाज अहमद जिन्होंने सुबह सिंध से कॉल किया, सिक्योरिटी के मसाइल और दहशतगर्दी की वारदातों से परेशान हमारे एक और सामे जिनका ताल्लुक सुबह बलूचिस्तान से है, हुकामे बाला से गिला शिकवा करते हुए अपना पैगाम कुछ इस तरह से दे रहे हैं।
मैं हाजी अताउल्ला, सुना है कोई शख्स कहीं जा रहा था, उसके सामने एक शख्स ने चाकू तान लिया और कहा जो कुछ जेब में है निकाल कर मेरे सामने रख दो। उस शख्स ने अपने जेब में हाथ डाला और पिस्तौल निकाल लिया और कहा अब चाकू रखो और भाग जाओ। खुदा के लिए अरबाब इख्तियार से मेरी दरख्वास्त है कि हर शख्स की हिफाजत और हर शख्स के साथ रहना नामुमकिन है, तो अहले पाकिस्तान के लोगों को एक हद तक असलहा रखने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें।
बीबीसी उर्दू से सुबह सिंध से पूछा गया ये सवाल।
पाटपुर जिला लिया से बोल रहा हूँ। मेरा आपको नेट पर बराह रास्त किस तरह सुन सकते हैं और आला हुकाम से दरखास्त है कि वो सर्दी में मौसम जरूर शामिल करें। शुक्रिया।
मौसम का अहवाल बीबीसी उर्दू के एफएम रेडियो बुलेटिन पर नशर किया जाता है। ये एफएम बुलेटिन हर रोज शाम 5, 6 और 7 बजे नशर किए जाते हैं। फिलहाल मौसम का अहवाल बकायदा तौर पर प्रोग्राम सैरबीन में शामिल नहीं किया जाता, मगर आपके मशवरे पर नजरसानी की जा सकती है और बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम्स को बराह रास्त देखने के लिए आप बीबीसी उर्दू के वेब पेज bbcurdu.com पर जाइए और वहाँ से आप हमारे रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स को बराह रास्त देख और सुन सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के लिए सुबह बलूचिस्तान से अपने सूबे के हालात से फिक्रमंद होकर हमारे एक सामे ने क्या सवाल किया, आप भी सुनिए।
मेरे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ये सवाल है कि आपको और जाके दूसरे इलाके सऊदी और ईरान की मसले को हल कर रहे हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान की मसले को क्यों नहीं हल कर रहे हैं आप लोग?
सुबह बलूचिस्तान ही से बेरोजगारी से परेशान जमाल इश्तियाक खरोटी का पैगाम।
बच्चे सारे कोई भीख मांग रहा है, कोई पालिश कर रहा है,
ہے کوئی کیا کر رہا ہے, یہ پسماندہ صوبے جو ہیں یہ ایسے ہی یہ لوگ سارے خواروزار ہے, ڈگری ہاتھ میں ہے لیکن وہ پھر رہے ہیں ایسے ادھر ادھر. خدا رہا ایسا مت کیا کرو, کوئی غریبوں کا بھی سہارا لے.
چلیے اب آخر میں صوبہ پنجاب سے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھیجی گئی اس کال کو شامل کرتے ہیں.
میرا نام دولت خان ہے, ضلع راجن پور کے تحصیل روجھان مزاری کے دیہات سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ملک کی آزادی کو 69 سال ہونے کو ہیں, اب تک ہمارے دیہات میں نہ کوئی سکول ہے اور نہ پکی سڑکیں ہیں اور نہ ہی نہری پانی میسر ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے آپ کی بات, اور یہ اپنی بات یعنی آپ کی بات آپ ہر جمعرات کو سنتے ہیں. زور زور سے بولنا یا چیخنا چاہیے یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے, مگر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا سکتے ہیں جس میں لوگ خوب زور زور سے چیخ رہے ہیں. کیوں, یہ جاننے کے لیے حاضر ہے bbcurdu.com.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا, شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے, ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
حالات حضر کا پروگرام سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. ایرانی صدر حسن روحانی اپنے یورپ کے دورے کے دوسرے مرحلے میں فرانس میں ہیں, جہاں فرانس کے ساتھ اقتصادی روابط کی بحالی کے لیے معاہدوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. مگر معاہدوں کے علاوہ ان کا دورہ پہلے اٹلی کے ایک میوزیم میں برہنا مجسموں کے ڈھانپے جانے اور پھر فرانس میں حلال کھانا نہ ہونے پر زہرانہ منسوخ کیے جانے کی بدولت بھی خبروں میں ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
ایرانی صدر حسن روحانی عالمی طاقتوں کی جانب سے پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد پہلی بار یورپ کے دورے پر ہیں. مقصد یورپی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانا ہے. اٹلی میں اہم تجارتی معاہدے طے پانے کے بعد ایرانی صدر کل فرانس پہنچے تھے, جہاں آج انہوں نے فرانسیسی وزیر اعظم مینیل ولز کے ہمراہ پیرس میں ایک بزنس فورم میں شرکت کی. اس موقع پر مسٹر روحانی نے ایران میں فرانسیسی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہا.
ما در اینجا جمع شدیم تا بگوییم در زمینه ی
ہم یہاں آپ سے معیشت پر اور باہمی تعلقات کی بڑھوتری پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں, تاکہ ایران کی حالیہ سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس کے ساتھ نئے جذبے اور عزم کے ساتھ کام کیا جا سکے. ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور اس دورے میں ہم تمام سرمایہ کاروں اقتصادی اداروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایران ان کا خیر مقدم کرتا ہے.
ایرانی صدر نے فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فیبیوز, تاجر رہنماؤں اور مختلف کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات کی اور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی. اس دوران کاریں بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے ساتھ 40 کروڑ یوروز مالیت کا ایک معاہدہ بھی طے پایا, جبکہ فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی سے 100 مسافر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی طے پانا ہے. بزنس فورم میں جہاں نئے معاشی رابطوں کے فروغ پر بات ہوئی, وہیں فرانسیسی وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو یہ بھی بتایا کہ فرانس پر ایران کا سحر طاری ہے.
آپ کے فرانس کے دورے کے دوسرے دن پہلے ایران بزنس فورم میں آپ کی شرکت سے دونوں ممالک ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے ہیں اور واقعی میں دوبارہ یکجا ہوئے ہیں, کیونکہ ایرانی تاریخ سے متاثر, اس کی ثقافت کا دلدادہ اور اس عظیم بے مثل قوم سے محصور فرانس کی ایران میں دلچسپی کافی پرانی ہے.
ایرانی صدر حسن روحانی اپنے فرانسیسی ہم منصب فرانسوا اولاند سے آج باضابطہ ملاقات کریں گے۔ اس سے قبل جب اٹلی کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایرانی صدر پیرس پہنچے تھے تو انہیں اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ملاقاتی زہرانے میں شرکت کرنا تھی، مگر اطلاعات ہیں کہ یہ زہرانہ حلال کھانے کا اہتمام نہ کیے جانے پر منسوخ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام نے فرانس سے باضابطہ درخواست کر رکھی تھی کہ کھانا حلال ہو اور شراب نہ رکھی جائے۔ اس سے پہلے اٹلی کے دارالحکومت روم میں صدر حسن روحانی کے ایک عجائب گھر کے دورے کے موقع پر وہاں موجود مجسموں کو ڈھانپ دیا گیا تاکہ انہیں کسی قسم کی ناگواری نہ ہو۔ اس کے علاوہ سرکاری اشائیے میں شراب بھی نہیں رکھی گئی۔ تاہم اٹلی کے اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان 18.4 ارب ڈالر مالیت کے سمجھوتے طے پائے۔ صدر روحانی کے 5 روزہ دورہ یورپ کا مقصد بظاہر ایران کو ان اقتصادی مشکلات سے جلد از جلد باہر نکالنا ہے جو جوہری تنازع پر بین الاقوامی پابندیوں کے باعث پیدا ہوئیں، اور اب اقتصادی پابندیاں ختم ہونے پر ایران کے لیے دنیا بھر میں نئی معاشی راہیں کھلی ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ سویڈن کے وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 80,000 ایسے پناہ گزینوں کو واپس بھیجے جانے کے امکانات ہیں جن کی سیاسی پناہ حاصل کرنے کی درخواستیں اب مسترد کی جا چکی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصرت جہاں پیش کریں گی۔
سویڈن کے وزیر داخلہ اینڈرز ایگمن کے ایک بیان کے مطابق ان پناہ گزینوں کو آئندہ کئی برسوں میں واپس بھیجنے کے لیے چارٹرڈ فلائٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ سویڈن کے ذرائع ابلاغ میں ان کا جو بیان شائع ہوا اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وہ 60,000 افراد کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن یہ تعداد 80,000 تک بھی جا سکتی ہے۔ سویڈن کے سرکاری ٹی وی چینل اور ایک مقامی اخبار میں وزیر داخلہ کا جو بیان نشر ہوا ہے اس میں یہ تعداد واضح طور پر 80,000 بتائی گئی ہے، لیکن بعد میں خود وزیر داخلہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اس پر ابھی کوئی موقف اختیار نہیں کیا ہے کہ آیا کتنے پناہ گزین پناہ کے حقدار ہوں گے، اور اصل میں تو یہ معاملہ عدالت اور حکام کے دائرہ اختیار میں ہے۔ گزشتہ سال سویڈن میں 163,000 افراد نے پناہ کی درخواست دی تھی، جو ملک کی آبادی کی مناسبت سے یورپی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ اس میں سے تقریباً 58,800 افراد کی درخواستیں منظور کی گئیں۔ حال ہی میں سویڈن نے دوسرے یورپی ممالک کی طرح لوگوں کی کھلی آمد رفت کو روکنے کے لیے اپنی سرحد پر بھی عارضی طور پر نگرانی بڑھا دی ہے۔ جو پناہ گزین یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہیں اس کے لیے جرمنی کے ساتھ سویڈن بھی ایک اہم منزل ہے جہاں وہ پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عراق، شام اور دیگر خطوں میں شدید لڑائی اور بھیانک صورتحال کے پیش نظر لوگوں کی ایک بڑی تعداد یورپ کی طرف نقل مکانی کر رہی ہے، اور گزشتہ برس ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یورپی ممالک پہنچی ہے۔ یورپ میں ایسے 10,000 افراد کی آمد سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس سے یورپی یونین نمٹنے کی کوششوں میں ہے۔ یو این کے اعداد و شمار کے مطابق اس برس کے پہلے مہینے میں ہی تقریباً 46,000 افراد پناہ کے لیے یونان پہنچ چکے ہیں۔ یورپی ممالک کے درمیان اس مسئلے سے نمٹنے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے بعض واقعات سے سویڈن میں بھی تناؤ پایا جاتا ہے۔ سویڈن کے ملندال نامی شہر میں 15 برس کے ایک پناہ گزین کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب اس سے متعلق کیمپ کے ایک 22 سالہ ملازم کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ سویڈن میں حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 35,400 کم عمر کے لوگوں نے گزشتہ سال پناہ کے لیے درخواست دی تھی، جو 2014 کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں۔ اور سامعین، اگر آپ چاہیں تو یہ آپ آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت تیسری خبر ہماری یہی ہے کہ سویڈن 80,000 پناہ گزینوں کو واپس بھیجے گا۔ اور اب چلتے ہیں دلی، اور ہمارا موضوع بھی ایک بہت مختلف ہے، اور موضوع یہ ہے کہ دلی کی سڑکیں رنگ بدل رہی ہیں۔ وہ ایسے کہ شہر کی کئی سڑکوں پر آج کل مصور بے جان دیواروں کو خوبصورت پینٹنگز کی شکل دے رہے ہیں۔ یہ سٹریٹ آرٹ کی غیر معمولی نمائش ہے جس میں کئی غیر ملکی مصور بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ غیر سرکاری ادارے سٹارٹ یعنی سٹریٹ اور آرٹ اور وفاقی حکومت نے مل کر یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور مقصد ہے آرٹ کو عام لوگوں تک پہنچانا اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کا پیغام بھی دینا۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
یہ اسٹریٹ آرٹ کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ نوجوان مصور انپو ایک ہائیڈرولک لفٹ پر کھڑی ہیں، اور زمین سے تقریباً 30 فٹ کی اونچائی پر ایک دیوار کو ایک بڑے اور رنگ برنگے درخت کی شکل دے رہی ہیں۔ کڑاکے کی سردی میں دلی کی لودھی کالونی کی اس بے رنگ دیوار سے بہار پھوٹ رہی ہے۔
کبھی بار لوگ آ کے بولتے ہیں کہ ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کہ کبھی کبھی دیکھ کے خود میں چرچے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گریپس ہے، پیڑ ہے، تو they try to find their own meaning within the work. ye to shuruaat hai jab log pehli baar dekh rahe ki aise kala hai jo deewar pe kar rahe. to even if a passerby just stops for 5 minutes and looks at it, I'm very happy. bas ek 5 second pause karke dekhe mujhe khushi milegi.
جگہ جگہ مصور اپنے ہنر سے اس علاقے کا حلیہ بدل رہے ہیں. قریب ہی ایک اور سڑک پر راجستھانی آرٹسٹ مہندر کمار کے ساتھ دلی کے کچھ بڑے کالجوں کی طالبات بھی ایک قوم کا ذوق جگانے اور سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں.
پورا آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ آرٹ کو آرٹ گیلری سے باہر لے کے جائیں اور تاکہ سب لوگ ایکسپیرینس کر سکیں. سو بیسکلی ابھی اسٹریٹ آرٹ کولیبوریشن میں ہے سوچھ بھارت ابھیان کے ساتھ, اور پورا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اب آپ کی اسٹریٹس پہ آلریڈی اتنی بیوٹی ہوگی تو لوگ اپنی طرف سے بھی ایفرٹ کریں گے کہ گندگی نہ مچائیں. اب اگر کوئی خالی دیوار ہے تو وہاں پہ کوئی تھوک کے چلا جاتا ہے, پر اگر کسی دیوار پہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے تو آپ ایک بار تو سوچو گے ایسے کرنے سے پہلے.
ہر پینٹنگ میں ایک پیغام ہے. ایک دیوار پر ایک بڑے ہاتھی کے دانتوں نے پیڑ کی شکل اختیار کر لی ہے. اس پینٹنگ میں جنگل اور جنگلی حیات کے تحفظ کو مرکزی خیال بنایا گیا ہے. راکیش کمار,
یہ ایک میسج ہے جو اس کے پیچھے میں کانسیپٹ دکھاتا ہوں کہ میں نے ایک سمپلی, ویسے تو فوک آرٹ ہے لیکن جنگل اور جانوروں کی ایک لائف ہے کہ جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, تو آپ میں اس کو کیسے بھی کنیکٹ کر کے دکھا دوں تو ریئلسٹک نہیں, میرا ایک میسج ہے یہ میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو دین وہ سمجھتے ہیں اوکے یہ سب.
راہگیر رک کر مصوروں کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں.
سب سے پہلے تو آ کے کیوں کر رہے ہیں, وائے کہ بنا ہی کیوں رہے ہیں یار, ایسے فری میں بنا رہے ہیں, گورنمنٹ بنوا رہی ہے, ایسا کیا, کیونکہ انہیں گورنمنٹ پہ وشواس نہیں ہے کہ ایسا کوئی ڈھنگ کا کام کروا دیں گے. وہ تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں, پھر ہم بتاتے ہیں کہ ایسے فاؤنڈیشن ہے اسٹریٹ آرٹ جو ایس ٹی آرٹ انڈیا کر کے ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم سے کام کروا رہی ہے. تو ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ سوچھ بھارت ابھیان چلے اور عام جنتا کے بیچ میں بھی آرٹ باہر آئے, تاکہ وہ بھی پہچانے کی کیا کیا آرٹ ہوتی ہے, کس کس ٹائپ کی آرٹ ہوتی ہے.
سو ویری گڈ ایکچولی, بیکاز یہ تو بہت سارے میسج دے رہے لوگوں کو, بیکاز فرسٹ آف آل یو نو پیپل ول بی کیوریئس کیا ہے اس کے پیچھے, کون کام کر رہے, کس لیے کر رہے, بیکاز پہلے ایسے کچھ نہیں دیکھا ہم نے دلی میں, دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر سیئنگ سچ اے تھنگ. And with perfection also.
دلی کے انتہائی بھیڑ بھاڑ والے علاقے تغلق آباد میں بھی ایک غیر معمولی نمائش کی تیاری ہے. یہاں ایشیا کا سب سے بڑا ان لینڈ کنٹینر ڈپو واقع ہے. چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے کنٹینر ہی نظر آتے ہیں. اس ڈپو کے ایک حصے کو اوپن ایئر یا کھلی ہوئی آرٹ گیلری میں تبدیل کر دیا گیا ہے, جہاں مصور یہاں کام کرنے والوں کے سامنے اپنا ہنر دکھائیں گے. اسٹارٹ سے وابستہ جولیا امبرو کی,
ہم اس شو کے لیے 100 کنٹینرز کا استعمال کریں گے. یہاں پینٹرز اپنا ہنر دکھائیں گے اور لوگ روزانہ انہیں پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے. یہ بہت مصروف علاقہ ہے اور ہم یہاں کام کرنے والوں کو آرٹ کی دنیا کی ایک جھلک دکھانا چاہتے ہیں.
یہ رنگوں کی حسین برسات ہے اور اس رنگ میں عام لوگوں کو رنگنے کی تیاری ہے. سہیل علی, بی بی سی, دلی.
گویا صفائی کی صفائی اور خوبصورتی بھی, دلی کی سڑکوں کو خوبصورت پینٹنگ سے آراستہ کیا جا رہا ہے. یہ تو بات تھی پینٹنگز کی. پینٹنگز تو ہم آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نہیں دکھا سکتے, لیکن تصاویر ضرور دکھا سکتے ہیں. اور جو میرے سامنے ہیں وہ یہ حاملہ خواتین کے ہسپتالی بیگوں پر ایک نظر. کتنے بیگ ہوتے ہیں, کس طرح کے ہیں, کتنے بڑے ہیں, کس کس ڈیزائن کے ہیں, یہ آپ آ کر ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہیں پر آپ دیکھ سکیں گے پیرس میں لبنانی ڈیزائنر کے شاہکار فرانسیسی دارالحکومت میں منعقدہ سالانہ فیشن ویک میں اس قسم کے جو ملبوسات ہیں جن کی نمائش ہوئی ہے, ان کی تصاویر اگر آپ نے پیرس میں نہیں دیکھی تو آپ یہاں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ضرور دیکھ سکیں گے. اور ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ بھارت مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. پروڈیوسر ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اور غزنفر حیدر. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں رابرٹس رابن نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہی اسرار الحق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف پاکستان بندوق کی جنگ تو جیت رہا ہے لیکن نفسیاتی جنگ ہار رہا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت ملک میں اظہار رائے کی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے. یورپی یونین کی صدارت سنبھالے ہوئے ہالینڈ نے نیا منصوبہ تیار کیا ہے جس کے تحت سمندر کے ذریعے یونان پہنچنے والے مہاجرین کو واپس ترکی بھیج دیا جائے گا. آج پھر ترکی سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے 24 افراد سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں یمن میں جنگی کاروائیاں کرنے والے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. اور ایرانی صدر کی پیرس آمد کے موقع پر فرانسیسی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے عوام ایرانی قوم کی عظیم تاریخ اور ثقافت کے سحر